ویل للمطففین سے ہوا، جس کا موضوع ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو، جس کا حق دینا ہے اس کا حق پورا ادا کرو، اور اس کی کمزوری، اس کوتاہی کی بڑی وجہ آخرت سے غفلت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین کوئی نہیں۔ اگر یہ یقین زندہ ہو جائے، اس کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے، پھر جنت والوں کا جہنم والوں کا تذکرہ ہے۔ اہل جہنم دنیا میں اہل ایمان پہ مذاق کیا کرتے تھے، آج ان کا وہاں مذاق ہو رہا ہے، اس کا تذکرہ سورہ انشقاق ہے۔ جو ایمان والے ہیں، جو دنیا میں محنت اور مشقت اللہ کی خاطر اٹھاتے رہے، آج نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہے، خوشی خوشی لوگوں کو دکھاتے پھر رہے ہیں، اس کا تذکرہ پھر سورہ بروج میں۔ ایک خوش نصیب آدمی اپنی جان کے بازی لگا بیٹھا، لیکن اپنے ایمان کو نہ جانے دیا، اس کی خاطر کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ وقت کا ظالم نے لوگوں کے لیے خندقیں کھودائیں، اسلام سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ آگ میں جلنا ہوگا وہ ساری کی ساری جماعت۔ آگ میں کودنا اور آگ میں جلنا گوارا کر لیا، اسلام سے دستبردار نہیں ہوئے۔ اللہ نے فرمایا بظاہر یہ ظالم غالب ہو گئے، لیکن حقیقت میں یہ ناکام ہو گئے، اور ایمان والے بے بسی میں آگ میں جل گئے، لیکن حقیقت میں کامیاب ہو گئے، حقیقت میں کامیاب ہو گئے۔ بتا دیا دنیا کی کامیابی عارضی ہے اور دنیا کا غلبہ بھی عارضی ہے، حقیقی کامیابی کل کی ہے، اس میں یہ شہداء کامیاب ہو گئے ہیں۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، پکڑتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، لیکن ان کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، ماں کی چھاتی سے اور باپ کے پیش پشت سے نکلا ہوا پانی۔ جو اللہ اس کی تخلیق کا یہ نظام سارا پیدا کر سکتا ہے، وہ مارنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ پھر سورہ اعلیٰ ہے، اللہ کی بڑائی اور عظمت کا تذکرہ، اور ایک ایسا سبق جو پہلی آسمانی اور صحیفوں کے اندر بھی موجود تھا، وہ کیا کہ آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے۔ لیکن عمومی مرض کیا ہے کہ دنیا آگے رکھی جاتی ہے، آخرت فراموش کی جاتی ہے، اس کی مذمت فرمائی ہے۔ پھر سورہ غاشیہ کا تذکرہ ہے، نافرمانی اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ساری محنت اکارت اور ضائع ہے، اور ایمان والے جنت میں ہیں، اپنی محنت پہ خوش ہیں۔ اللہ کی بڑائی کا تذکرہ اور اس کی قدرت کا شہکار زمین و آسمان پہ پھیلا پڑا ہے۔ جانور دیکھ لو، اونٹ دیکھ لو، آسمان دیکھ لو، کیسے اللہ کا قدرت کا یہ نظام ہے۔ سورہ فجر ہے، کئی سارے قسمیں کھائیں کہ اللہ کی پکڑ آنے والی ہے، دیکھنا ہے تو فرعون کو دیکھ لو، قوم عاد اور سمود کو دیکھ لو، کیسا ہوا ان کا انجام۔ لیکن اس انسان کی کمزوری ہے، اللہ کچھ دے دے تو اترانے لگتا ہے، کچھ لے لے تو مایوس ہو جاتا ہے، مال کا بڑا حریص ہے، دوسروں کا حق کھانے کے اندر بھی کوتاہی نہیں کرتا، ایک دن آنے والا ہے سارا نظام درم مرم ہو جانا ہے۔ اللہ اپنی شائن شان میدان میں آنا ہے، معاشر کے میدان میں آنا، اپنی شان سے آنا ہے۔ اللہ کے مقبول بندوں کا اللہ کے دربار، اللہ کے مقبول بندوں کا دنیا سے جاتے ہوئے استقبال ہے کہ چلو تم دنیا میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے، اللہ تم سے راضی ہے، آؤ اللہ کے بندوں میں، آؤ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر سورہ بلد کا تذکرہ ہے، کئی ساری قسمیں کھائیں اور بتایا کہ اللہ نے انسان کو اتنی ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، اور پھر اس کی تعریف فرمائی جو محتاجوں کی اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، اور نیک اعمال کرنے والے دائیں ہاتھ والے ہوں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ نافرمانوں کی سزا اور آگ ہے، اور ان پر آگ بند ہوگی، اس کا تذکرہ۔ پھر سورہ شمس ہے، کئی ساری قسمیں کھائیں اور قسموں کے کھانے کے بعد فرمایا حقیقی کامیاب وہی ہے جس نے اپنی دل کی دنیا میں ایمان اور ہدایت کا نور چراغ کو روشن کیا، جس نے اپنی اصلاح اور اپنا تزکیہ کر لیا، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور جن کی اللہ پکڑ فرماتے ہیں، اللہ کو انجام کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ پیچھے کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے، حالات خراب نہ ہو جائیں، وہ اللہ بڑا بے نیاز ذات ہے۔ پھر سورہ اللیل ہے، آدمی جس راستے کو اختیار کرتا ہے گمراہی اور بدی کا، وہی آسان ہوتے چلا جاتا ہے، نیکی اور تقوی کے راستے پہ چلنا چاہے اللہ وہی اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. بخیل مال کو نہیں خرچ کرتا لیکن کل اس کے لیے یہ تاوان اور مصیبت بن جائے گا. اور ایمان والے اللہ کے دیا ہوا مال کو اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں, اللہ پھر انہیں اتنا دے گا اتنا دے گا کہ یہ اللہ کا بندہ راضی ہی ہو جائے گا. پھر سورہ زحا کا تذکرہ ہے, اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, وہی کچھ دن نہیں آئی لیکن ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں, ہم آپ کو بیار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے, آپ کا کل آج سے بہت بہتر ہے اور اس سے پہلے بھی آپ پر کتنے انعامات کا سلسلہ ہے, کس طرح آپ بے خبر تھے, علم کی روشنی آپ کو عطا فرما دی, ٹھکانہ کوئی نہیں تھا, عزت اور سعادت کی بلندیوں میں پہنچا دیا, اتنی ڈھیر ساری نعمتیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں, اللہ کے ان احسانات کا اعتراف کیجئے, بیان کرتے رہیے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک ہوا اور اس میں نور نبوت کو بھرا گیا, روشنی بھری گئی, اس کا تذکرہ, پھر اپنے حبیب کو بتایا کہ مشکل کے بعد آسانیاں ہیں آسانیاں ہیں, اور آپ اکیلے میں تنہائی میں مجھے یاد کیا کریں, مجھے یاد کیا کریں, مخلوق سے فارغ ہونے کے بعد تنہائی میں میرے در پہ بھی آیا کریں, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر بتایا کہ چند مقدس مقامات, طور مقدس کا مقام ہے, بیت المقدس مقدس مقامات ہیں, مکہ مقدس مقامات ہیں, ان کی قسمیں, ان کی عظمت کا تذکرہ فرمایا. جس طرح اللہ نے ان کو برکت اور مبارک بنا دیا, ایسی انسان کی تخلیق بھی اللہ کی قدرت کا ایک شہکار ہے. ایمان والی زندگی اختیار کرے گا, اس کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہونا ہے, لیکن نافرمانی اور اللہ پر ایمان نہ لایا تو پھر ذلت اور پاسپائی اس کی مقدر ہے. پھر آسمان سے سب سے پہلی آیتیں اترنے والی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, اس کا تذکرہ پڑھو, اور سبق دیا اس امت کا تعلق جہالت سے کوئی نہیں ہونا, اس امت کا تعلق علم سے ہونا ہے, اور علم بھی وہ جس میں اللہ کی معرفت ہو, اللہ کی پہچان موجود ہو, اس کا تذکرہ. پھر اس ابو جہل کی مذمت, جو اللہ کے نبی کو ستایا کرتا تھا اور انکار کیا کرتا تھا, اس کی مذمت فرمائی, اور اللہ کا نافرمان اور مشرک اسے اپنے دستے پر اور اپنی اکثریت پر اور اپنے دائیں بائیں بیٹھنے والوں پر بڑا ناز تھا, فرمایا اللہ کے فرشتے ہیں اسے رسوا کر کے جہنم میں پھینکیں گے, اس کا تذکرہ. پھر سورہ قدر کا تذکرہ, اس رات کی عظمت کی ایک بڑی وجہ اس میں اللہ کے قرآن کا اترنا ہے, اور اس میں عبادت کی فضیلت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے, اللہ ہمیں نصیب فرما دے. یہ بھی اللہ کے حبیب کے صدقے اس امت کو یہ تحفہ ملا ہے, اس امت کی عمریں تھوڑی ہیں لیکن نبی کے صدقے اس میں کچھ گھڑیاں اس امت کی زندگی میں ایسی آ گئیں, اگر ان کا اہتمام اور قدر کر لے تو بڑی بڑی امتوں کی عمروں سے بھی نیکیوں میں یہ آگے بڑھ جائے گا. اس میں ایک شب قدر بھی ہے, اللہ نصیب فرما دے. اور یہ رات صبح تک رہتی ہے, فجر کی وقت تک باقی رہتی ہے, اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اترتے رہتے ہیں, جو بھی جہاں بھی کچے پکے گھر میں, خلوت تنہائی میں, مسجد اپنے ذاتی گھر میں کہیں اللہ کی عبادت کرتا ہو, اللہ کے فرشتے اس پہ آ کے سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. اللہ اپنی مخلوق, اللہ کی اس مخلوق, پیاری مخلوق کی دعائیں ہمیں بھی نصیب فرما دے. پھر سورہ بینہ ہے, مشرکین کی اور اہل کتاب کی مذمت, اور فرمایا دھرتی کے بدترین لوگ وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے, جنہیں ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی نصیب ہے وہ دھرتی کے سب سے اچھے لوگ ہیں, اللہ رب العزت نے ان کے لیے باغات اور جنت کے سلسلے رکھے ہیں, اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے راضی ہے اس لیے کہ یہ اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں. ایک دن آنے والا ہے زمین اپنے سارے خزانے باہر اگل دے گی اور اندر کی ساری چیزیں باہر نکل آئیں گی, انسان حیران ہو کے پوچھے گا کیوں, فرمایا اللہ کا حکم ہے, ایک ذرہ بھی نیکی کی ضائع کوئی نہیں ہونی, اللہ اس کا بدلہ دے گا, برائی بھی ہوگی چھپی کوئی نہیں, سب اللہ کے سامنے ہے اور اس کی سزا بھی اسے دیکھنی ہوگی. دیکھتے نہیں ایک جانور گھوڑا, وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے مالک کی کس قدر حکم کی اطاعت کرتا ہے, دیکھتا ہے میدان جنگ میں تلواریں چل رہی ہیں, گردنیں کٹ رہی ہیں, اور اس کے بازو اور جسے کہیں کہ بازو اور ٹانگیں کٹ رہی ہیں, لیکن مالک کی اطاعت میں وہ میدان میں میں کود جاتا ہے لیکن یہ انسان ہے, اللہ کی نعمتوں بھی کھاتا ہے لیکن بڑا ناشکرا ہے, مال سے بڑی محبت کرتا ہے, لیکن ایک دل آنے والا ہے اس کے اندر کی ساری باتیں باہر آ جائیں گی. پھر قیامت کا تذکرہ, یا نیکی اور بدی کا ترازو میں تولنا, اور خوش نصیب لوگ جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری کامیاب ہو جائیں گے, اور بدنصیب لوگ جن کا بدیوں کا پلڑا بھاری ہوگا ان کے لیے جہنم ہے, اس کا تذکرہ. پھر الحاکم التکاثر, بڑی بیماری ہے اس انسان کی کہ مال کی بہتات میں اور اس کی حرص و حورس میں ایسا مبتلا ہے کہ کچھ نہیں اسے نظر آتا. سمجھ تب آئے گی جب قبر میں جا پہنچے گا, جب قبر میں جا پہنچے گا پھر اسے اندازہ ہوگا کامیابی اور ناکامی کیا تھی, کون کامیاب کون ناکام. اللہ کی نعمتیں حد درجے کی ہیں, پوچھ بھی ہوگی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیسے کیا. قسم کھائی اللہ نے, انسان گھاٹے کی زندگی گزار رہا ہے. ہاں وہی خوش نصیب آدمی کامیابی کی زندگی گزار رہا جس کی زندگی میں ایمان ہے, جس کی زندگی میں اعمال صالحہ ہے, اور جس کی زندگی میں اللہ کے حکموں کی اطاعت پھیلانا اور اللہ کے دین کو حفاظت جس کی زندگی میں ہے, یہ خوش نصیب آدمی ہے, یہ کامیاب ہے. چاہے وہ جھونپڑی میں رہتا ہے, اور چاہے وہ کوٹھی میں رہتا ہے, اور چاہے وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے اور چٹائیوں پہ زندگی گزرتی ہے, اور چاہے زرق برق لباس پہنتا ہے, لیکن ایمان کا حسن اس کی زندگی میں ہے, اعمال صالحہ کی روشنی اس کی زندگی میں ہے, دین کا درد اس کے اندر ہے, اور اللہ کے دین کی حفاظت اشاعت میں اس کا حصہ ہے, تو فرمایا یہ اس گھاٹے والی زندگی سے محفوظ ہیں. پھر اللہ نے ان کی مذمت فرمائی جو آمنے سامنے طنز کرتے ہیں یا پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں, پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں ان کی مذمت فرمائی. فرمایا مال سے ایسی محبت, گن گن کے خوش ہوتے ہیں, یوں لگتا ہے یہ مال انہیں ہمیشہ زندگی دے گا, حالانکہ مال بھی اور یہ بھی جہنم میں جائیں گے جو سب کچھ توڑ پھوڑ دے گی. وہ اللہ کی آگ ہے, وہ پانی سے کوئی نہیں بجھنی اور مٹی ڈالنے سے کوئی نہیں دبنی, اور وہ آگ انسانی جسموں تک نہیں دلوں تک رسائی کرنے والی ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ فیل ہے, اللہ کی قدرت کا شہکار, ایک منظر زمین و آسمان نے دیکھا کہ اللہ کا دشمن اللہ کے گھر کے ڈھانے نکلے, لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی, آسمان سے پرندوں کے جھنڈ بھیجے اور ان کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے جسے کہیں گے دانے کے بقدر ان کے پنجوں کے اندر اور ان کے چونچ کے اندر ایٹمی طاقت کی طرح, جیسے ایک ایسا ایٹم کہ اوپر سے وہ پھینکتے سر پہ لگتا اور جسم کو چیرتی ہوئی اندر سے نکل جاتا, اور نہ یہ کہ اس شخص کو یہ اس کی حال یہ ہوتی, بلکہ جن سواریوں پہ وہ سوار تھے اور بڑے بڑے ہاتھیوں پہ, ان کو بھی چیرتا ہوا وہ اوپر کا وہ چھوٹا سا ذرہ اور چھوٹا سا دانہ جسے کہیں کہ ان کے اوپر برستا, تو اللہ بڑی طاقت والی ہے. ارے بھائی سپر طاقت صرف اللہ ہے, ہاں سپر طاقت اللہ ہے, اور جس کو نیست و نابود کرنا چاہے تو اس کو لمبے چوڑے لاؤ لشکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ معصوم سے پرندوں سے بھی وہ کام لے لیتا ہے کہ بڑوں بڑی طاقتیں اس کے سامنے پسپا ہو جاتی ہیں, بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے پسپا ہو جاتی ہیں. یہ سورہ فیل جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی کہانیوں کے لیے نہیں, اس لیے ہے کہ اللہ کی طاقت سے متاثر ہو, دنیا کی کسی کی طاقت سے مرعوب نہ ہو, اللہ کی عظمت اللہ کا خوف دل میں رکھو, دنیا کی کسی کا خوف تمہارے دلوں میں نہ آنے پائے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. پھر اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی, کھاتے بھی اللہ کے ہیں, پیتے بھی التے ہیں اللہ کے, نعمتیں بھی اللہ کی, لیکن اللہ کی بندگی نہیں کرتے, اس کا تذکرہ. پھر اللہ نے ان بے نمازیوں کی مذمت فرمائی جو نمازیوں میں سستی کرتے ہیں اور خدمت خلق میں کوتاہی کرتے ہیں. حوض کوثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے, اور آپ کا دشمن دم کٹا اس کی تو نسل ہی مٹ جائے گی, اس کا تذکرہ. پھر سورہ کافرون کے اندر تذکرہ فرمایا, ایمان والو اسلامی زندگی پر مطمئن رہو, اور تم اسلامی زندگی سے آگے کسی کی طرف نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھو, اور صاف اظہار کر دو کہ ہمارے لیے اسلامی زندگی ہی کافی ہے, کفر کی زندگی سے ہمارا کوئی سروکار نہیں, اس کا تذکرہ. پھر اذا جاء نصر اللہ, ایک بہت بڑی فتح جو فتح مکہ کی شکل میں اہل اسلام کو نصیب فرمائی, اس کی خوشخبری ہے. اور مسلمانوں میں کافر اسلام میں جوک در جوک داخل ہوں گے, اور یہ وہ صورت ہے جس میں پیغام تھا کہ اللہ کے حبیب دنیا سے جانے والے ہیں. امام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ آخری وقت ہے, اور اس طریقے سے تلقین ہے جب آدمی کے زندگی کا آخری موسم ہو, استغفار کی کثرت ہو, اللہ کی حمد و تسبیح کی کثرت ہو, اس کا تذکرہ. پھر ابو لہب کا تذکرہ, تبت یدا ابی لہب, اللہ کا دشمن اگرچہ اللہ کے نبی کا قریبی لیکن دشمن تھا, عبرتناک سزا اسے اور اس کے گھر والوں کو ملی, اس کا تذکرہ. پھر اللہ کی توحید کا تذکرہ سورہ اخلاص کے اندر, اور مشرک اور عیسائیت کے نظریات کی تردید, اللہ اپنی ذات میں صفات میں یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. پھر سورہ فلق, قل اعوذ برب الناس میں اہل ایمان کو تلقین فرمائی, ہر شریر حاسد بے دین سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. حضرت عائشہ فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تین صورتیں اللہ کی نبی کی رات کو پڑھنے کا معمول تھا, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس. رات کو جب بستر پہ جاتے ان تینوں صورتوں کو پڑھتے اور اپنے ہاتھ پہ دم کرتے, پھر اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پہ مل لیتے ایک مرتبہ, اور پھر دوسری مرتبہ, اور پھر تیسری مرتبہ. یہ آپ کا معمول تھا. کیا ملے گا آپ کو؟ آپ عاملوں سے نجات پا لیں گے, آپ عاملوں سے نجات پا لیں گے, حاسدوں سے محفوظ رہیں گے, شریروں سے محفوظ رہیں گے, ہاں نظر بد سے محفوظ رہیں گے, حاسدین کے مکر و فریب سے محفوظ رہیں گے. اللہ ہمیں اپنے کلام پہ یقین نصیب فرما دے, اور اپنی نبی کی باتوں پہ ایمان اور یقین نصیب فرما دے. تو یہ اللہ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. تو الحمدللہ بھائی سارے قرآن کا کسی قدر مختصر سا خلاصہ پیغام آپ حضرات کی خدمت میں آیا. اس پورے قرآن کا خلاصہ اور پیغام کیا ہے؟ اس میں اللہ کی وحدانیت بھی ہے, رسالت بھی ہے, نہ ماننے والوں کا تذکرہ بھی ہے, ماننے والوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. پورے قرآن کا پیغام کیا ملا ہمیں؟ میرے عزیزو, پورے قرآن کا ایک ہی پیغام ہے کہ مسلمانوں, قرآن کی زندگی جس کا عنوان اسلام ہے, قرآن کی زندگی جس کا عنوان اسلام ہے, اس پر اعتماد کرو, اس پر اعتماد کرو, اس پر اعتماد کرو. یہ تمہاری نجات کا واحد راستہ ہے, تمہارے مسائل کا حل صرف اس میں ہے, تمہاری پریشانیوں سے نجات صرف اسلام میں ہے, تمہاری عزت کا راستہ صرف یہ زندگی ہے, تمہاری دنیا آخرت کی فلاح کا راستہ صرف یہ اسلامی اور یہ قرآنی زندگی ہے. سارا قرآن یہ پیغام دے رہا ہے. یہ پیغام آج بتانے کی مجھے ضرورت نہیں تھی. ایک دور تھا مسلمانوں کا حاکم اور مسلمانوں کا زارع اور مسلمانوں کا تاجر اور مسلمانوں کا جرنیل اور مسلمانوں کا غریب اور امیر اور مسلمانوں کا جھونپڑی میں رہنے والا اور کوٹھی میں رہنے والا, دیہاتی اور شہری, ہر آدمی یہ جانتا تھا کہ میری نجات کا واحد راستہ اسلامی زندگی. قاضی ہے, حکمران ہے, جرنل ہے, غریب ہے, امیر ہے, جھونپڑی میں رہتا ہے, کوٹھی میں رہتا ہے, اس بات پر سب کا ایک سوچ تھی کہ اسلامی زندگی ہماری نجات کا واحد راستہ ہے. لیکن آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں میرے عزیزو, اور یہ دور ہم پر کیوں آیا, یہ دور ہم پر کیوں آیا؟ اس دور میں سب کی سوچ ایک تھی کہ اسلام ہمارا واحد راستہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کا جو نظام تھا وہ مسلمانوں کا اپنا تھا. وہ مسلمانوں کا نظام تعلیم جو تھا اور تربیت کا نظام تھا وہ مسلمانوں کا اپنا تھا. جو بھی مسلمان اس نظام تربیت اور تعلیم سے آتا تو اس کی ایک سوچ بنتی کہ میری عزت کا راستہ, میری کامیابی کا راستہ, میری فلاح کا راستہ, میرے مسائل کا حل, میری پریشانیوں کا نجات, میری انفرادی اور اجتماعی زندگی, میرا قومی مسائل, میرے گھر کے مسائل, میرے خاندان کے مسائل, میرے بچوں کے مسائل, میرے عالمی مسائل کا واحد حل اسلامی زندگی کے اندر ہے. یہ اس نظام تعلیم کی برکت تھی کہ حکمران بھی, جرنیل بھی, غریب بھی, قاضی بھی, سبھی اس بنیاد پر متفق تھے کہ ہماری نجات کا راستہ صرف اسلام ہے.
لیکن آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں, ہم نہیں پوری اسلامی دنیا کا حال یہ ہے کہ دشمن شاطر نے اور ہماری نادانی اور حماقت سے, دشمن کی شاطرانہ چال نے اور ہماری حماقت کا نتیجہ یہ ہے کہ اس نے ہم سے ہمارا نظام تعلیم لے لیا, ہمارا لٹریچر لے لیا, ہمارا نصاب لے لیا, ہماری کتابیں لے لی, ہمارا تعلیمی ماحول لے لیا. نتیجہ یہ ہے کہ ایک طبقہ جہالت میں ہے اور ایک طبقہ جو پڑھا لکھا ہے, دونوں کی یہ سوچ بن چکی ہے کہ آج کے زمانے میں اسلام پہ چلنا ٹھیک ہے, نماز ٹھیک ہے, روزہ صحیح ہے, حج ٹھیک ہے, ثواب مل جائے گا, لیکن اسلام پر مکمل عمل کرنے سے کیا میری نجات بھی ہو جائے گی؟ آج مسلمان اس پر ایمان نہیں رکھتا, اسے اسلام پر یہ اعتماد نہیں کہ آج کے دور میں اسلام مجھے عزت دے سکتا ہے. حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, عزت اسلام میں ہے. اللہ کہہ رہا ہے اسلام میں آؤ گے میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا. اور اتنا بڑا پیغام ہے قرآن کا, ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غم نہ کرو, ہمت نہ ہارو, غم نہ کرو, ہمت نہ ہارو, سر بلند تم ہی رہو گے. لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو. آج اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ آج مسلمان اسلام پر اعتماد کھو چکا ہے, آج کا مسلمان اسلام پر اعتماد کھو چکا ہے. یہ نماز پڑھ لے گا, حج کر لے گا, عمرے کر لے گا, لیکن اسے اسلام پر اعتماد نہ رہا کہ آج کے دور میں اسلام کی مکمل زندگی مجھے مشکلات سے نکال سکتی ہے, میری پریشانیاں ختم کر سکتی ہے, میرے ملک کی مسائل حل کر سکتی ہے, میرے قومی مسائل حل کر سکتی ہے, میرے گھریلو زندگی حل کر سکتی ہے, میرے بچے بچیوں کے مسائل حل کر سکتی ہے. بدقسمتی سے آج مسلمان کو اسلام پر اعتماد نہ رہا, اعتماد نہیں رہا. ڈالر پر اعتماد ہے, پاؤنڈ پر اعتماد ہے, پیسے پر اعتماد ہے, عہدے پر اعتماد ہے, ڈگریوں پر اعتماد ہے, ان مادی چیزوں پر اعتماد ہے. یہی وجہ ہے خود بھی دوڑ لگا رہا ہے, بچہ بھی دوڑ لگا رہا ہے, بیوی بھی دوڑ لگا رہی ہے, بیٹی بھی دوڑ لگا رہی ہے کہ یہ چیز اگر نہ آئی تو زندگی کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اسلام کا حال بہت مختلف ہے. ابا نمازی بیٹا نمازی کوئی نہیں, ابا حاجی بیٹے کی زندگی میں دین کوئی نہیں. یہ فرق کیوں ہے؟ بدقسمتی کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اسلام میری نجات کا راستہ ہے, اور اگر اسلام نہ ہوا میری بیٹے کی زندگی نہیں بن سکتی, میری بیٹی کی زندگی نہیں بن سکتی, میرے گھر کی زندگی نہیں بن سکتی, میرا کاروبار ٹھیک نہیں ہو سکتا. اگر یہ ایمان ہوتا اسلام پر تو میرے عزیزو پھر حالات مختلف ہوتے, پھر حالات مختلف ہوتے. آج ایسا دور ہے اسلامی دنیا پر, حکمران سے لے کر غریب تک اسلام پر اعتماد کھو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ایک بہت بڑا طبقہ اسلامی زندگی کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن چکا ہے. اسلامی ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں, بہت بڑا عذاب ہے کہ آج ہمارے بچے تعلیم وہاں حاصل کر رہے ہیں کہ جہاں اللہ کو راضی کرنا مشکل اور اللہ کو ناراض کرنا آسان. ایک تھوڑا عذاب ہے اللہ کا کہ آج میرا بچہ اگر کہیں تعلیم حاصل کرنا چاہے تو اللہ کو وہاں راضی کرنا مشکل اور اللہ کو ناراض کرنا آسان. میں حلال کمانے چاہوں تو جب تک غلط کام نہ کروں حلال کرنا مشکل. یعنی اتنی اللہ کی پکڑ آ چکی ہے, اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ مسلمان اسلام پر سے اعتماد کھو چکا ہے. ایک دور تھا جب مسلمان اسلام پر اعتماد رکھتا تھا, اس نے اسلام کو عزت دی تھی, اسلام نے اسے عزت دی تھی, اسلام نے اسے عزت دی تھی. اور آج کا مسلمان, میں عرض کروں, نماز پڑھ لے گا, روزہ رکھ لے گا, حج کر لے گا, عمرے کر لے گا, یہی وجہ ہے وہ اپنی معیشت میں اسلام نافذ نہیں کرے گا, اپنی خوشیوں میں اسلام نافذ نہیں کرے گا, اپنے کاروبار میں اسلام نافذ نہیں کرے گا, اپنے بچوں کی تربیت میں اسلام نہیں لے کے آئے گا, اپنی زندگی کے گھریلو زندگی میں, نجی زندگی میں اسلام نہیں لائے گا, اپنے لباس پوشاک میں اسلام نہیں لائے گا. اسے کوئی فکر نہیں کہ قومی سطح پہ میری زندگی میں, ہمارے زندگی میں اسلام نہیں ہے. یہ وہ وجہ ہے کہ آج مسلمان اسلام پر اعتماد کھو چکا ہے. ثواب ملے گا, اجر ملے گا, یہ مانتا ہے, لیکن یہ اعتماد نہ رہا کہ اسلام میرے مسائل کا حل ہے. تو سارا قرآن ایک پیغام دیتا ہے بس کہ مسلمانوں اسلام تمہارے سارے مسائل کا حل, تمہاری پریشانیوں کا حل, چاہے وہ قومی ہو, چاہے وہ ذاتی ہو, چاہے وہ نجی ہو, چاہے امیر کے ہوں چاہے غریب کے ہوں, تمہارے مسائل کا حل صرف اسلامی زندگی کے اندر. ایک چھوٹی سی سلطنت مدینہ منورہ کی تھی, اسلام پورے طور پہ ان کی زندگیوں میں تھا, قومی سطح سے لے کر نجی زندگی تک اسلام تھا, اور پوری دنیا نے دیکھا. روم اور فارس اس وقت کی سپر طاقتیں جو ان کے پاؤں کی گرد بنی, اور آج ہم 57-58 ملکوں سے زیادہ اپنے پاس ممالک رکھتے ہیں, لیکن بدقسمتی کیا ہے اسلام پر اعتماد کھو بیٹھے ہیں. ساری دنیا کی رسوائی ایسا لگتا ہے ہماری مقدر بن چکی, ساری دنیا کی ذلت ہماری مقدر بن چکی ہے. تو میرے عزیزو, یہ قرآن ایک پیغام دینے کے لیے آیا قیامت تک کے مسلمان کے لیے. اس میں نہ ماننے والوں کا بھی تذکرہ ہے, کیسی ذلت اور رسوائی ان کی. اس کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو ایمان کی زندگی تھی اللہ نے کیسے کامیاب کیا ہے. یہ اس لیے دیا پیغام کہ مسلمانوں تمہاری پوری زندگی اسلام میں ڈھل جائے, اسلام میں ڈھل جائے. تو آج کا سب سے بڑا المیہ جو مسلمانوں کی زندگی میں ہے میرے عزیزو, وہ یہ ہے کہ اسلام پر اعتماد نہ رہا. اس لیے زندگی کے جس حصے میں اسلام نہیں ہے اس پر ندامت بھی نہیں ہے, زندگی کے جس حصے میں اسلام نہیں ہے اس پر ندامت بھی نہیں ہے, اس پر شرمندگی بھی نہیں ہے, اس پر دکھ بھی نہیں ہے کہ میری زندگی کے اس حصے میں اسلام کیوں نہیں ہے. جب اسلام پر اعتماد ہوتا تھا, بچے کا بھی, بوڑھے کا بھی, مرد کا بھی, عورت کا بھی, امیر کا بھی, غریب کا بھی, رعایا کا بھی, حکمران کا بھی, سب کا اسلام پر اعتماد ہوتا تھا. غلطی وہاں بھی ہو سکتی تھی, کمزوری وہاں بھی ہو جاتی تھی, لیکن اس کمزوری پر خود ہی اپنے آپ کو پیش کر دیا کرتے تھے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. تصور نہیں تھا کہ مسجد کا مسلمان اور بازار کا کچھ اور, غمی کا مسلمان کچھ اور شادی کا کچھ اور, مسجد کا مسلمان اور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے فیصلے کچھ اور. تصور نہیں تھا, اس لیے کہ انہیں پتا تھا جہاں اسلام میں کوتاہی ہوئی ہماری بربادی شروع ہو جائے گی, جہاں اسلام میں کوتاہی ہوئی ہماری ہلاکت شروع ہو جائے گی, جس زندگی کے شعبے کے اندر اسلام نکالا بربادی شروع ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے وہ نظام حکومت نہیں چل سکتا, وہ نظام معیشت نہیں چل سکتا, وہ نظام انصاف نہیں چل سکتا, وہ نظام عدالت نہیں چل سکتا, وہ مسلمانوں کا گھر, تعلیمی ادارے اچھا رزلٹ نتیجہ نہیں دے سکتے جس سے اسلامی احکامات کو نکال باہر پھینکا جائے. اللہ کا قرآن ہے, قرآن ہے. تو میرے عزیزو, اس وقت سب سے بڑی بات جو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کی مرض اور بیماری ہے وہ کیا ہے, بدقسمتی سے مسلمانوں کا اسلام پر اعتماد نہ رہا. اور اس کی وجہ وہ نظام تعلیم ہے جو ہمارا نہیں ہے, وہ لٹریچر ہے جو ہمارا نہیں ہے. جب مسلمانوں کا اپنا نظام تعلیم تھا تو ہر نظام تعلیم میں اس قرآن کی تعلیم تھی, ہر نظام تعلیم میں میرے نبی کی سیرت موجود تھی. جب بچہ پروان چڑھتا ڈاکٹر بنتا, انجینئر بنتا, پروفیسر بنتا, سائنسدان بنتا, جرنل بنتا, حاکم بنتا, قاضی بنتا, تو اس کی ذہنیت موجود تھی کہ اسلام میری نجات کا واحد راستہ ہے. قرآن پڑھا ہوتا, قرآن سے اس کی تربیت ہوئی ہوتی, قرآن سے اس کی تعلیم ہوتی تھی. لیکن بدقسمتی سے ہماری نادانی, ہماری کمزوری, نظام تعلیم غیروں کا, نصاب تعلیم غیروں کا. میرے بچے بچیاں ایسے ماحولوں سے آ رہی جہاں اسلام کی عظمت کا کوئی خانہ نہیں, جہاں اسلام کی عظمت کا کوئی خانہ نہیں. میرے پیارے بڑے بچے یہاں اعتکاف بیٹھتے ہیں, تقریباً 150-200 نوجوان بچے بیٹھے ہیں. میں ان کی باتیں سنتا ہوں, حیران ہو جاتا ہوں, اور یہ خود دکھ بھری اپنی کہانیاں سناتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمارے ابا ابا کو, اما کو خبر نہیں کہ ہمارے تعلیمی جگہوں پر کیا ہو رہا. دکھ بھری کہانیاں سناتے ہیں, جب یہاں آ کے تھوڑے دن ٹھہرتے ہیں اور اپنی زندگی کا ایک نقشہ دیکھتے ہیں, یہاں کا ماحول دیکھتے ہیں, تو اپنی دکھ بھری کہانیاں بہت ہی افسردہ کہہ کر کہتے ہیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں, اب ہم کیسے زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے میرے عزیزو کہ مسلمان ہے اور اسے اسلام پر اعتماد نہیں, مسلمانوں کا بچہ ہے اور اسلام پر اعتماد نہیں, مسلمانوں کی بیٹی ہے اسلام پر اعتماد نہیں. تو قرآن کا پیغام ہے کہ میری نجات کا واحد راستہ, میری کامیابی کا واحد راستہ, میری معیشت صحیح ہو سکتی ہے, میرا حکومتی نظام ٹھیک ہو سکتا ہے, میرا نظام عدالت ٹھیک ہو سکتا ہے, میری گھر کی زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے, میرے بازار کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے, بشرطیہ کہ اسلامی تعلیمات کو زندہ کیا جائے. لیکن بدقسمتی اس غلط نظام تعلیم کا نتیجہ کیا ہے, آج ہم سمجھتے ہیں اسلام پہ چلیں گے دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے, دنیا قوموں کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ, کون لوگ تھے وہ؟ بکریوں کے ریوڑ چڑھانے والے, اونٹ کا سوکا گوشت کھانے والے, پھٹے پرانے کپڑے ان کے, چٹائیوں پہ زندگیاں ان کی, کچے پتھروں کے دیواریں گھر ان کے. لیکن سبحان اللہ, عمر فرمایا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام, ہم گرے پڑے لوگ تھے, اسلام کا دامن کیا پکڑا, اعزنا اللہ بالاسلام, اسلام نے آج ہمیں دنیا بھر میں معزز بنا دیے, اسلام نے ہمیں دنیا. کیوں؟ انہیں اسلام پر اعتماد تھا, انہیں اسلام پر اعتماد تھا کہ اللہ نے کہا ہے عزت اسلام میں ہے, اللہ نے کہا ہے تمہاری نجات کا واحد راستہ اسلام ہے, اللہ نے کہا ہے تمہاری پریشانیوں کے مسائل کا حل صرف اسلام میں ہے, اللہ نے کہا ہے, اللہ کے رسول نے کہا ہے, اللہ کے قرآن نے کہا ہے. اور پھر مسلمان اس اسلامی زندگی پر اعتماد نہ کرے تو کیسا مسلمان ہے, یہ کیسا مسلمان ہے؟ آج کی دنیا کا سب سے بڑا ارتداد, پوری اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ارتداد یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والی اولاد آج اسے اسلام پر اعتماد نہیں, آج اسے اسلام پر اعتماد نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے زبان سے کہ آج کے دور میں اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے, آج کے دور میں رہ کر ہم اچھی معیشت اچھی ترقی کیسے کر سکتے, آج اسلام پہ عمل کر کے ہم کیسا اچھا نظام حکومت چلا سکتے ہیں. کیا مطلب, اللہ نے کیا ناقص نظام زندگی بھیجا ہے؟ کیا نبی ہمارا آخری نبی نہیں ہے, امام الاولیاء نہیں ہے, خاتم النبیین نہیں ہے, قرآن آخری کتاب نہیں ہے؟ اللہ نے قیامت تک انسانیت کی نجات کا واحد راستہ قرآن کی شکل میں دیا ہے, اسلام کی شکل میں دیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بال, سب گھاٹے میں ہیں, مت دیکھو دولت اس کی, مت دیکھو ان کے عہدے منصب, مت دیکھو ان کے زرق برق, مت دیکھو ان کے محلات. اگر ایمانی اسلامی زندگی نہیں ہے یہ بدنصیب آدمی ہے, ایمانی اسلامی زندگی نہیں ہے یہ گھاٹے میں ہے, اسلامی ایمانی زندگی بھی نہیں ہے یہ دھوکے میں ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, اسلامی زندگی اختیار کرنے والے روئے زمین کے بہترین لوگ ہیں. تو پورا قرآن یہ پیغام دے رہا ہے میرے عزیزوں کہ میری نجات کا, میری اولاد کی عزت کا, میری اولاد کے مسائل کا حل, میری اولاد کی کامیابی کا راستہ اسلامی زندگی میں ہے. اس اعتماد کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی زندگیاں عجیب گرگٹ کا شکار ہیں, کہیں کچھ اور روپ ہے کہیں کچھ اور روپ ہے, کہیں کچھ اور روپ ہے کہیں کچھ اور روپ ہے, حرم میں کچھ اور نظر آئے گا, جنازے میں کچھ اور نظر آئے گا, نماز میں کچھ اور نظر آئے گا, شادیوں میں کچھ اور نظر آئے گا, بازار میں کچھ اور نظر آئے گا, ایوانوں میں کچھ اور نظر آئے گا, دفتروں میں کچھ اور نظر آئے گا. یہ دو روپ کیوں ہے؟ اعتماد نہیں ہے اسلام پر. اگر اسلام پر اعتماد ہوتا بازار میں بھی یہ مسلمان نظر آتا, دفتر بھی مسلمان ہوتا, قاضی اور جج بھی مسلمان نظر آتا, حاکم اور جرنل بھی مسلمان نظر آتا. لیکن بدقسمتی کیا ہے, آج اسلام کو آج کے دور کا نجات کا راستہ نہیں سمجھتا, نجات کا راستہ نہیں سمجھتا. اس لیے میرے عزیزو یہ راتیں آتی ہیں اور مسلمان اپنی کوتاہیوں پہ توبہ کوئی نہیں کرتا. رمضان سے پہلے کی زندگی اور رمضان کے بعد کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. توبہ تو وہ کرے نا بھائی جو سمجھ رہا ہوں میں غلط کر رہا ہوں کچھ, کہ میرے بچوں کی تربیت وہیں سے غلط ہو گئی, میرا کاروبار کا نظم غلط ہے, میری خوشیوں کا انداز غلط ہے, میرے گھر کی معاشرت غلط ہے, وہ توبہ کرے گا. نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, صدقہ دے دیا, اسپتال بنا لیے, مسجد بنا لی, مبارک مبارک, یہ ساری مبارک کی باتیں ہیں. لیکن رمضان اس لیے نہیں آتا, رمضان اس لیے نہیں آتا. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. رمضان تو اس لیے آیا ہے اللہ کرے میرے دل میں اسلام پر اعتماد بحال ہو جائے اور اسلام کے ہر حکم پہ میرے دل سے میرے دل میں اس کی جگہ آ جائے اور ہر حکم میرے دل میں قبول ہو جائے, چاہے اس کا تعلق معاشرت سے ہے, معیشت سے ہے, تجارت سے ہے, شادی غمی سے ہے, میرا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے. یہ علامت ہے اللہ نے اس رمضان پہ اس پہ رحمت فرما دی, اللہ نے اس رمضان میں اس پہ رحم فرما دیا کہ پوری اسلامی زندگی پر اس کا اعتماد بحال ہو گیا. تو میرے عزیزو زندگی کا پتہ کوئی نہیں, زندگی کا پتہ کوئی نہیں, اور اللہ نہ کرے اس بے اعتمادی سے مسلمان مر گیا تو کیا حال ہوگا, میرا بچہ مر گیا, میری بیٹی چلی گئی یوں ہی اور اسے اسلام پر اعتماد نہ ہوا تو کس حال میں مرے گا, وہ کس حال میں مرے گا. اللہ تو کہہ رہا ہے نجات کا راستہ اسلام, رسول تو کہہ رہا ہے نجات کا راستہ اسلام, قرآن تو کہہ رہا ہے نجات کا راستہ اسلام. یہ کہتا ہے ٹھیک ہے نماز روزہ حج ٹھیک ہے, باقی نہیں, باقی اگر ہوگا تو میرے لیے زندگی میں مسائل کھڑے ہو جائیں گے, میرا تجارت کا کیا بنے گا, میری بیٹیوں کے رشتے کیسے ہوں گے, میں اسٹیٹ معاشرے کے اندر میری عزت کیسے ہوگی. یعنی اسلام میری عزت کے راستے میں رکاوٹ, الیعوذ باللہ الیعوذ باللہ الیعوذ باللہ, غیر کے طور طریقے میں یہ عزت سمجھ رہا اور اپنی نبی کی صورت اور شکل بنانے میں یہ سمجھ رہا میری عزت ختم ہو جائے گی. بتائیے اسلام کہاں ہے, اسلام کی عظمت کہاں ہے. تو میرے عزیزو اللہ نے یہ مبارک گھڑیاں دے رکھی ہیں, اللہ کا فضل ہے, ایمان کے ساتھ مسجد میں بلا لیا, اپنے در پہ جھکا لیا. یہ گھڑیاں اس لیے ہیں کہ اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائی جائیں. اے اللہ جو آج تک ہم نے اسلام کو عزت نہیں دی اپنی خوشیوں میں, اپنے گھروں میں, اپنی سوسائٹی میں, اللہ اس جرم کو معاف فرما دے. اے اللہ جو آج تک ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اسلام کا لحاظ نہ کیا اس جرم کو معاف فرما دے. اے اللہ آج تک جو ہم نے اپنی بچیوں کی, اپنی بیٹیوں کے رشتے کیے اسلام کا لحاظ نہ رکھا, اے اللہ اس جرم کو معاف فرما دے. اے اللہ جو مال کمانے کے جو انداز اختیار کر رکھے ہیں اسلام کا لحاظ نہ رکھا, اس کو معاف فرما دے. ضرورت اس بات کی ہے میرے عزیزو کہ اسلام پر اعتماد ہو, اور یہ مبارک گھڑیاں ہیں. اور سچی بات ہے ہم تو الحمدللہ کچھ بھی ہیں, محمد رسول اللہ کے نام لیوا ہیں. میرے نبی نے تو بتایا کوئی کافر 90 سال 100 سال کی زندگی کفر کی گزار رہا اور پھر آیا اللہ کے در پہ اور اللہ سے سچی صلح کرنا چاہے تو اس بوڑھے کو بھی اللہ نہیں کہتا کہ تیرے آنے میں دیر ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہے, میرے معاف کرنے میں دیر کوئی نہیں. ہاں اس بوڑھے کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے, وہ تو بہت ہی کریم داتا ہے میرے عزیزو. تو یہ لمحات اس لیے ہیں اپنے اللہ پر اللہ کے سامنے سچی ندامت کے آنسو بہائے جائیں. اور سب سے بڑی عبادت, سب سے بڑی عبادت اس رمضان کی گھڑیوں کی, سب سے بڑا فریضہ اس رمضان کی, سب سے بڑی کمائی وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ میری آج اللہ سے معافی ہو جائے, میرے گھر والوں کی معافی ہو جائے, میری بخشش ہو جائے. رمضان کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے, اس لیے کہ جب مسلمان کی بخشش ہو جاتی ہے سبحان اللہ یوں ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے, یوں ہوتا ہے اس کے دامن میں ایک بھی گناہ کا دھبا نہیں رہتا. بتاؤ ایمان کی کیا سر بلندی ہوگی, اس ایمان کی کیا بلندی ہوگی اس کی زندگی میں. اور وکر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان, جب اس کا ایمان بلندیوں کو چھوتا ہے پھر اللہ اسے گناہوں سے, نافرمانیوں سے ایک درجے کی گھن نصیب فرما دے, اسے گناہوں سے نافرمانیوں سے ایک درجے کی گھن نصیب فرما دیتا ہے. ارے بھائی ان گھڑیوں میں یہ لینا ہے اللہ سے, ان رمضان کی گھڑیوں میں اللہ سے یہ لینا ہے کہ اے اللہ ایسا ایمان دے دے کہ مجھے گناہوں کی زندگی سے گھن آنے لگ جائے, اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. یہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے اپنے آپ کو, اپنی کوتاہیاں, اپنی کمزوریاں. اور سچی بات ہے میرے عزیز ایک آنسو ندامت کا بہ جائے یا ندامت کا آنسو دل میں بہ جائے, سبحان اللہ, لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک, تیری اتنی گناہیں خطائیں کہ تیری گناہوں کی بلندی آسمانوں کے چھونے لگی, ندامت کے آنسو لے کے آئے گا سب معاف کر دوں, سب معاف کر دوں. تو میرے عزیزو دعا کی قبولیت کا سب سے بڑی شرط, دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی شرط, دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی شرط کیا ہے کہ سب سے پہلا کام ہے اللہ کے دشمنوں سے نکل کر دوستوں میں آ جاؤ. اور اللہ کے دشمنوں کا مطلب کیا کہ جو اللہ کے دشمنوں کے گناہ ہیں ان سے توبہ کر کے اللہ کے دوستوں میں آ جاؤ. اور پھر اللہ کے دوستوں میں آ کے جو مانگو اللہ آپ کو دے گا, جو مانگو اللہ آپ کو دے گا, کچھ آج دے دے گا, کچھ کل دے دے گا, اور کچھ اتنا دے دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. لیکن دعا کی قبولیت کی پہلی شرط ہے کہ دشمنوں کے گناہ چھوڑ کر دوستوں میں شامل ہو جاؤ اور دوست بن کے اللہ سے فریاد کرو. تو پہلی چیز دعا کی قبولیت کی اپنے گناہوں کی معافی ہے, اپنی خطاؤں کی معافی ہے. اس لیے کہ ہر گناہ کسی اللہ کے دشمن کی وراثت ہے, کیونکہ ہر گناہ کسی اللہ کے دشمن کی زندگی سے نکلا ہے. ہم ان سے نجات پائیں, ان پہ توبہ کریں اور اللہ کے دوستوں میں آ جائیں, پھر یہ راتیں عبادت کی, دعاؤں کی, قبولیت کی, ہاں میرے عزیزو یہ مانگنے کی چیزیں. تو سب سے بڑی چیز ہے ندامت, شرمندگی. اللہ رب العزت ہمیں اسلام پر اعتماد نصیب فرما دے اور اپنی پوری زندگی اسلام کو سامنے رکھ کے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبھی ساتھی بہت توجہ کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں, اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دعا فرمائیں.